مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
خدا میرے آتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے آتار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے
ابا، یہ شعر کی مجھے آپ سے تھوڑی وضاحت لینی ہے۔ ابھی جو شعر پڑھا جائے گا اس سے کچھ اگر آپ وضاحت فرما دیں، پڑھیں۔
مجھے کیا عالم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، کہ علاج
مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا۔ وہ الفاظ کی خوبصورت ترکیب ہے، یہ معنی یہ ہے کہ مجھے اگر غم بھی ہے تو اس کا کیا غم، کہ میرے غم کا علاج تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے۔
ماشاءاللہ،
میرے غم گسار، میرا غم غلط کرنے والے، میرا غم دور کرنے والے تشریف لائے ہیں اور یہ میرا علاج کریں گے۔
اور مجھے تو مجھے غم
کیا
کا
علم و غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا،
مجھے کیا غم کا غم ہوگا کہ میرا غم دور کرنے کے لیے میرے غم گسار آ رہے ہیں۔ یوں
اب مجھے، اب میں، مجھے جو غم ہے اب اس کا کیا غم،
سبحان اللہ،
کہ میرے غم گسار آ رہے ہیں،
سبحان اللہ۔
بڑی خوبصورت ترکیب ہے۔ شاہنشاہ سخن مولانا حسن اللہ خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے۔
ماشاءاللہ، آج بھی حسن رضا بن علی رضا اتاری،
کیا بات ہے، ماشاءاللہ،
سوئے ہیں ان کے قدموں میں، کوئی انہیں جگائے گی ہوں،
محمی آرام ہے،
ماشاءاللہ، اللہ نظر بس کہیے، ماشاءاللہ، بارک اللہ،
بارک اللہ،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
صلوا علی الحبیب،
اللهم صل علی محمد۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کریم پڑھا، رب تعالی کی حمد کی، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلوا علی الحبیب،
اللهم صل علی محمد۔
1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 15ویں شب ہے، آدھا رمضان تقریباً رخصت ہو گیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہیے. علم دین حاصل کروں گا, علم دین کے حصول میں جو رکاوٹ ہوگی اس کو بھی دور رکھوں گا. مثلا موبائل فون کا استعمال یہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے, اس کو بند رکھوں گا. کسی کا دھکا وغیرہ لگ گیا تو اس کو گورنے جھڑکنے کے بجائے صبر کر لوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آج ہمارے ساتھ مدنی او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں کامرہ ضلع اٹک پنجاب پاکستان پاک مکی کابینہ پاک فریدی کابینہ گڑھ فتح شاہ ضلع سردار آباد پنجاب پاکستان یہ بھی شریک ہیں ماشاءاللہ.
اس وقت ہند ہبلی بھی ہمارے ساتھ ہے
ماشاءاللہ.
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہمارے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی تعداد میں تشریف لائے, اور ابھی ہمارے مجلس کے اسلام بھائی بتا رہے ہیں کہ سردار آباد فیصل آباد میں بھی وہاں پر بھی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں.
میرا نام افتخار ٹھاکر ہے, میرا تعلق شو بزنس سے ہے. مدنی چینل والے جس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو مزید ہمت دے. مدنی چینل اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جتنے دین کی خدمت کر رہا ہے, آپ تمام کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں تاکہ پوری دنیا کے اندر دین پر عمل ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ جب تک ہم سنت نبوی پر عمل نہیں کریں گے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں کر سکتے.
میں حضرت سے یہ سوال ہے, کر سے ہے مسجد ذرا دور, کیوں نہ کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا دیا جائے؟ کیا یہ مثال ٹھیک ہے؟ بس یہ میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو, بہت شکریہ.
گھر سے مسجد دور ہے تو کیوں نہ کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا دیا جائے؟ نماز کے بدلے وہ بچے کو ہنسا کر وہ ایک نیکی کما لی اور نماز کی چھٹی کر لی, نعوذ باللہ. یہ شعر تو اگر ان معنوں میں ہے تب تو یہ بالکل بہت خطرناک ہے. اگر نماز کے فرض کا انکار اگر مطلوب مقصود ہے تو نماز کے فرض کا انکار تو کفر ہے, نماز تو فرض ہے. اور یہ ہوتا ہے مزاحیہ ٹائپ کا مذاق, مذاق میں یہ کومیڈین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہو سکتا ہے باتیں کرتے ہوں. بہرحال یہ جو انہوں نے کہا نا, وہ مسجد دور ہے تو وہ کیوں نہ کسی بچے کو ہنسا دیں, تو اگر نعوذ باللہ بچے کو ہنسانا یہ ایک نیکی تصور کر کے نماز کے فرض کے قائم مقام اس کو سمجھ لینا آلٹرنیٹ نماز کا, یہ تو ظاہر ہے کہ کفر ہے. کہ نماز کے فرض کا یہ بالکل اس میں جان چھڑانے والی بات ہے, نماز کے فرض سے اور انکار پایا جا رہا ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر کوئی تاویل کہ یہ فضول ہے کیا ہے.
اصل میں اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے نا وہ اپنے درست ہونے کی دلیل دی جاتی ہے کہ ہم بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بھلائی کا کام ہے, ہم لوگوں کا دل خوش کر رہے ہیں, لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, تو یہ بھی نیکی والے کام ہیں, اچھائی والے کام ہیں. تو اس طرح کی بات اس پیرائے میں کہی جاتی ہے عمومی طور پر. اب یہ کہنا کہ مسجد دور ہے اور مجھے جماعت چونکہ مل نہیں رہی, جماعت کا ثواب نہیں مل رہا, مجھے تو تڑپ ہے اس چیز کی کہ مسجد قریب ہوتی تو میں چلا جاتا, لیکن چونکہ مسجد دور ہے اس لیے میں جا نہیں پا رہا, تو اب میں وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا دیتا ہوں. تو اب اگر یہ ہنسانا بھی واقعی شریعت کی روشنی کے اندر ہے, شریعت کے دائرے کے اندر ہے اس کو ہنسانے کا طریقہ, تو بھی وہ جماعت کے قائم مقام تو نہیں ہوگا, اس کا ثواب الگ ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ کسی کا دل خوش کر دیا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے, لیکن عمومی طور پر ایسا یہاں پر ہوتا نہیں.
اب ظاہر کہ جائز طریقے پر ہنسانا, ناجائز طریقے پر کسی کا دل خوش کر دینا, ہنسا دینا, تو یہ تو ظاہر کہ گناہ ہے. مثال کے طور پر اب کسی کو شراب پیش کر کے اس کو ہنسا دیا, مسکرائے گا وہ, شرابی ہے, اس کو اگر آپ گفٹ میں کوئی اسفل درجے کی شراب دیں گے ہے نا تو وہ تو خوش تو ہوگا نا, تو آپ بولے میں نے اس کا دل خوش کیا, تو بات وہی ہوئی نا کہ آپ بھی ڈوبے اس کو بھی لے ڈوبے. تو جائز طریقے پر ہنسانا. تو یہ جو کومیڈین ہوتے ہیں یہ عام طور پر جائز طریقے پر کہاں ہنسا رہے ہوتے ہیں, تو طرح طرح کے چٹکلے, اور جو کم از کم یعنی کہ جھوٹ تو ہوتے ہیں, اور جھوٹا چٹکلا صرف ہنسانے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی گناہ, اس کی وعید ہیں حدیثوں میں. تو اس لیے مطلب وہ سوچ سمجھ کر اس زندگی کو ہمیں گزارنا ہے کہ آج ہم ہیں کل نہیں ہیں. ذرا کتنے کومیڈین تھے جن کی زبانوں پر آج قبر میں کیڑے چمٹے ہوئے ہوں گے, آج کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے, کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. اب اگر کوئی یاد بھی کرتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کومیڈی شو کر لیتا ہو, فلمی شو کرتے ہیں فنکاروں کی یاد میں, اس سے بھلا مرنے والے کو کیا پہنچے گا, ثواب تو ہے نہیں جو ثواب پہنچے اس کو. یہ دیکھیں حدیث پاک میں کہ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو. ایک اور حدیث شریف, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہلاکت ہے یعنی بربادی ہے, تباہی ہے, ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے, اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے, اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے, یعنی زبان یعنی قدم کے مقابلے میں زبان سے زیادہ وہ لغزش ہوتی ہے, زبان زیادہ بہکتی ہے, زبان زیادہ خطا کرتی ہے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 95% گناہ جو ہے نا وہ زبان کہلاتی ہے. اگر غور کرتے جائیں تو یہ ایک مبالغہ صحیح, یعنی غور کرتے جائیں تو بہت سارے گناہ سامنے آ جائیں گے جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں. دل عام طور پہ زبان سے دکھتا ہے, طنز ہم مطلب یہ کہ اچھا خاصا یعنی ہمارے ہم معزز ہوتے ہوئے بھی کسی پر طنز کرتے دیر نہیں کریں گے اور دل دکھ چکا ہوگا, ہمارے نام عمل میں گناہ ہو چکا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی, جس پر طنز کیا بس وہ دل محسوس کر رہ گیا. اگر ہاتھ سے اٹھا کر اس کو ماریں گے گناہ یہ بھی ہے, لیکن جب یہ کوئی معزز آدمی مارے گا نہیں تو سب خلاف ہو جائیں گے, وہ زبان سے طنز کر دے گا. تو یوں ہاتھ سے گناہ ان مانو کر یہاں نہیں ہو پایا تو زبان سے کر لیا, جھوٹ ہاتھ سے بولنے کے بجائے زبان سے بولنا آسان ہے, ہاتھ سے بھی بولا جاتا ہے وہ لکھ کر بولا جاتا ہے, جھوٹ اشاروں سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. جیسے کہ والد صاحب گھر میں ہیں کہ نہیں, دستک دی کسی نے پوچھا تو والد صاحب نے اشارہ کیا کہ بول دے نہیں ہے, تو آپ نے ڈگ ڈگی بجا دی, اشارے سے جھوٹ تو بولا نا, والد تو اندر ہے. اسی طرح سیٹ بولتا ہے نوکر کو کہ بول دے سیٹ نہیں ہے, بول دیتا ہے. تو باہر لے کے لیکن زبان سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے, بعض وقت ہاتھ بھی چل رہا ہوتا ہے زبان بھی چل رہی ہوتی ہے, نہیں ہے اب یہ ہاتھ اور زبان دونوں سے جھوٹ بول رہا ہے. تو زبان کی لغزشیں بہت ہیں. تو آج آپ تشریف لائیں, اللہ تعالی آپ کے حق میں یہ آنا مبارک کرے, اس ذہن نصیب کے گناہوں سے چھٹکارے کی صورت بنے, نمازوں کی عادت پڑے, سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے, اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن مل جائے ہم سبھی کو. اللہ تعالی کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ نہیں کہ چاہ صاحب میں بخشا ہوا ہوں, یہ سارے بخشے ہوئے نہیں ہیں,
ایسا نہیں، یا یہ کہ میں بخشا ہوا نہیں باقی سارے بخشے ہوئے، یہ بھی نہیں ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. کوئی بولے تو بھی کرنی ہے، کوئی نہیں بولے تو بھی کرنی ہے. اب شیطان وسوسے تو ڈالے گا کہ یار یہ مولاناؤں کے پاس بس یہی بات ہوتی ہے. تو بھائی جس کا آپ نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی تو داڑھی والے امام والے ہیں، تو ان کی باتیں اگر مولانا بتائے تو مولانا برا، جن کی باتیں بتا رہا ہے ان کا کلمہ بھی تو پڑھا ہی ہے نا، ان کو تو قبول کیا ہی ہے. قبول نہیں کرے گا تو ایمان سے جائے گا، تو ان کی باتیں بھی قبول کرنی ہے. تو زبان سے تو خیر کوئی انکار نہیں کرتا کہ میں نبی کی بات نہیں مانوں گا، لیکن عملی طور پر بعض اوقات انداز ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اور یہ جو مذہبی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، موت کی یاد دلاتا ہے، تو اس سے مطلب شیطان جو کھینچ کے مطلب ہٹاتا ہے. وہ پتا ہے کہ اگر یہ اس کے دل میں بات میں نے اترنے دی اور یہ درست بات پر آ گیا، اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، تو جہنم میں ایک ساتھی میرا کم ہو جائے گا. یہ یوں سوچتا ہوگا کہ اس نے تو سب پر زور لگانا ہے، کہ چلو اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں تو ہوں ہی جہنمی. شیطان مایوس ہے، اس کو پتا ہے، کنفرم معلوم اس کو کہ میں جہنم میں رہوں گا، لیکن اب یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی لے جاؤں. اور قرآن کا بھی وعدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ، ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. تو ٹھیک ہے جہنم بھرا جائے گا، کافروں سے بھرا جائے گا، یا اللہ ہم مسلمانوں کو کرم سے اپنے معاف کر دے اور بچا لے، تو یہ عرض کریں گے. اگرچہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے، لیکن ان جانے والوں میں یا اللہ ہمیں شامل نہ فرمانا. معاذ اللہ کو یوں بولے کہ جب یہ ہے ہی کہ جہنم بھری جائے گی تو ہم پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. تو اللہ تعالی کے عذاب کو ہلکا جاننا کہ میں برداشت کر لوں گا، یہ بھی کفر ہے، یہ ذہن میں رکھے گا. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. بعض لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دوزخ کے تعلق سے پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں نہ کی جائیں. آج کیا مطلب، ابھی جوانی ہوتی ہے نا تو بھی مستی ہوتی ہے، جب بڑھاپے میں آئیں گے نا تب زیادہ احساس ہوتا ہے بعض اوقات، کہ اب تو نہ زبان چلتی ہے، نہ جان چلتی ہے، نہ ایکٹنگ ہوگی، نہ ایکشن ہوگا، نہ وہ تم تراک، نہ لوگ دیکھنا پسند کریں گے، جھریاں جب پڑ جائیں گے. ابھی جوانی ہے، جوانی دیوانی ہے. تو جوانی ہے، اس میں بندہ عبادت کر لے کہ اللہ کے ولی ولی اللہ عاشق رسول سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا جوانی کیا، ایک کلام کا مقطع ہے. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی، نوری جمع تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی، نوری جمع تم ہو. یعنی جوانی ہے تو یہ ریاضت کے دن ہے. یہ ریاضت کے لفظی معنی ہے محنت، مگر یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، ولی اللہ تھے، ہمارا حسن سن ہے، بڑے عاشق رسول تھے، اعلی حضرت کے شہزادے تھے، نوری آپ کا تخلص تھا، بڑے مفتی اعظم تھے، ہند کے مفتی اعظم، تو شاعری بھی تھے، نعت گو شاعر تھے، حمد نعتیں یہ آپ نے منقبتیں تحریر فرمائی ہیں. تو یہ فرماتے ہیں ریاضت یعنی عبادت اور ریاضت، یعنی عبادت محنت والی عبادت، بڑھاپے میں محنت والی عبادت کرنا مشکل ہے، اب جیسے میں ابھی بوڑھا ہو گیا، جیسے پہلے میں ادھر بیان کیا ادھر بیان کیا، ہزاروں کے مجمع میں لوگ بعض اوقات مجھ پر ٹوٹ پڑتے تھے، ملاقات کے لیے پیستے تھے، گلے ملتے تھے، میں ابھی تک بیٹھا ہوں. اب ہمت ختم ہوئی، اب بڑھاپا گیا، ریاست والی محنت، اب میں بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر بیانات، ایک دن میں دو بیان تین بیان اب نہیں کر سکتا، اب تو ایک بیان بھی نہیں کر سکتا زور شور سے جس طرح پہلے کرتا تھا. تو وہ ریاست کے دن تھے ان مانو کر جو میں نے افسوس غفلت میں گزار دیے. اب بڑھاپے میں ہمت نہیں ہے کہ وہ محنت والی عبادت کی جا سکے. تو اپنے آپ کو سرکار مفتی اعظم نصیحت فرما رہے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، اگر جی بھی گئے بوڑھے ہو بھی گئے تو پھر یہ کر نہیں سکو گے، سب ابھی کر لو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. تو یہ اب تو یہ انہوں نے تو عمر بھی پائی، واقعی بڑھاپا بھی حاضر ہوا، بزرگی بھی حاضر ہوئی، اور پھر وصال بھی فرما لیا، صاحب مزار بن گئے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اب ہم تو جوانی کا فائدہ اٹھائیں، ہمارے لیے تو اس میں نیکی کی دعوت موجود ہے کہ چلو ہم بھی بوڑھے ہو کر کر لیں گے تو بوڑھے ہونے کی گارنٹی تو نہیں ہے نا. تو یہ توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے، آج اور ابھی توبہ کرے اور بندہ نیکیاں شروع کر دے، نمازوں کی پابندی شروع کر دے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ توفیق دے، ماہ رمضان کا سلسلہ ہے، نیکیوں کا اجر بہت بڑھ چکا ہے، اس میں تو اور زیادہ چانس ہے کہ ہم نیکیاں خوب کمائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری خوش نصیبی ہے کہ میں حضرت صاحب سے مخاطب ہوں. میرا نام ذوالقرنین حیدر ہے اور میڈیا سے میرا تعلق ہے. سوال میرا نہیں ہے کوئی بھی، ایک وسوسہ اور ایک پریشانی ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری رہنمائی فرما دیجئے کہ نماز کے دوران جو پوری توجہ دینی چاہیے، کچھ دوست احباب بھی ہیں اور میں اس میں شامل ہوں، کہ نماز کے دوران بعض دفعہ ایسے وسوسے یا ایسی پریشانیاں یا ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں رہتا کہ تین رکعت، اگر چار رکعت پڑھنی ہے تو تین رکعت میں سلام پھیر دیا جاتا ہے یا پانچ دفعہ ہوتا ہے، تو یہ فرما دیجئے کہ کیا اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو نماز قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟
تو نماز میں بھی شیطان تنگ کرتا اور دھیان بٹاتا رہتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شیطان مجھ میں اور میری نماز اور تلاوت میں حائل ہو گیا، نماز مشتبہ یعنی مشکوک کر دی. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے یعنی جو نمازوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے، جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگو اور بائیں طرف لیفٹ طرف تین بار تھتکار دو. چنانچہ میں نے یہی کیا تو اللہ عز و جل نے اسے دفعہ فرمایا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے قبل تجربہ ہے کہ جو تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح یعنی الٹی طرف تین بار تھتکار کر لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، پھر تحریمہ کرے یعنی تکبیر تحریمہ کہے یعنی نماز شروع کرے، دوران نماز میں نگاہ کی حفاظت کرے، وہ یوں کہ قیام میں سجدہ گاہ یعنی سجدے کی جگہ، رکوع میں پشتے قدم یعنی پاؤں کے پنجے کی اوپری سطح، سجدے میں ناک کے باسے یعنی ناک کی ہڈی پر، جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں، اور قاعدہ یعنی التحیات وغیرہ پڑھنے میں گود میں نظر رکھے، تو انشاء اللہ عز و جل نماز میں حضور قلب یعنی خشوع و خضوع نصیب ہوگا. اچھا اب یہ کہ تین رکعتیں ہوئیں یا چار رکعتیں ہوئیں یا پانچ ہوئیں، سوال کا یہ حصہ بھی تھا. تو اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحات 718 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جس کو شمار رکعت یعنی رکعتوں کی گنتی میں شک ہو، مثلا تین ہوئی یا چار، اور بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے، تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی نماز یعنی جو نماز سے باہر کر دے ایسا فعل کر کے توڑ دے، یا گمان غالب کہ بموجب پڑھ لے، مگر بہر صورت اس نماز کو سرے سے پڑھے، محض توڑنے کی نیت کافی نہیں، یعنی توڑنے کی نیت سے نماز نہیں ٹوٹتی. مثلا ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے یہ کہہ لیا نماز توڑنے کی نیت سے تو نماز ٹوٹ گئی. اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پیشتر یعنی اس سے قبل بھی ہو چکا ہے، تو اگر گمان غالب کسی طرف ہو تو اس پر عمل کریں، ورنہ کم کی جانب کو اختیار کریں، یعنی تین اور چار میں شک ہو تو تین قرار دیں، دو اور تین میں شک ہو تو دو. وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی اندازے کے مطابق، اور تیسری چوتھی دونوں میں قاعدہ کریں، یعنی التحیات میں بیٹھے کہ تیسری رکعت کا چوتھی ہونا محتمل ہے، یعنی تیسری کے چوتھی ہونے کا امکان ہے، اور چوتھی میں قاعدے کے بعد سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے. البتہ گمان غالب کی صورت میں سجدے سہو نہیں. یہ جو میں نے مضمون آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، وسوسے اور ان کا علاج، یہ زیادہ بڑا رسالہ نہیں ہے، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ضرور حاصل کریں، یہ سب کو مفید ہے، اور اس میں صرف نماز کے وسوسے وغیرہ نہیں ہے، ایمان کے تعلق سے وسوسے آتے ہیں ان کا بھی ہے، اور پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، وضو کے بارے میں کہ وضو ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے وسوسوں کا اس میں علاج اور اس کا بیان ہے، پورے 60 اس کے پیج ہیں، یہ ضرور لیں، اس کا تو خوب تقسیم رسائل بھی کریں، یہ تو ہر مسلمان کی بہت ضروری ہے، تو گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے کہ ذرا کچھ ایسا وسوسے کا مسئلہ ہوا تو اس کے پیج ذرا گھما کے ترکیب بنا لی، اور وسوسوں کا علاج بھی ہے اس میں، وسوسے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، نماز کے وسوسے کا علاج تو میں نے عرض کیا آپ کو، لیکن اور بھی طرح طرح کے وسوسے ہیں نا، تو اس میں کئی علاج ہیں وسوسوں کے، بہت پیاری کتاب ہے، رسالہ ہے اور بہت پیارا ہے، انتہائی ضروری ہے، ہر گھر میں ہونا ہی چاہیے، تو ضرور اس کو حاصل کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جو جی علی خان آرٹسٹ ہوں، اور میری بڑی خواہش تھی آپ کا دیدار ہو اور آج وہ پوری ہوئی. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو لوگ اپنے جسم پہ نام لکھواتے ہیں یا ٹیٹوز بنواتے ہیں، کیا یہ جائز ہیں؟
ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کو ٹی وی پہ بہت دفعہ دیکھا، آج یہاں آ کے فیضان مدینہ میں آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، بہت سکون مل رہا ہے اور خوشی ہو رہی ہے محسوس. داتا کے نگر سے
ماشاءاللہ داتا نگر بھی کہتے ہیں، داتا نگر
جی سر. تو فلم ڈائریکٹر جرارز میرا نام ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم شو بس کے لوگوں میں کیا 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 جائے کہ جو قرآن کی تعلیم عام ہو جائے.
مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ بھی داخلہ لے سکتے ہیں، سارے شو بس کے جو افراد ہیں ان کو ویلکم.
ماشاءاللہ
قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی، کوئی پائی پیسہ آپ سے نہیں لیں گے ہم. پھر جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پڑھانا بھی شروع کر دیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ.
ذرا قرآن کریم کی تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے. حدیث پاک میں بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آپ اب جو میں تو کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو بولتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ فلاں، یہ چنی ہے، چنا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، اور دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی میرے نزدیک یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تمہارے نزدیک ہوتا ہو اگر ناراضی ہو تو آدھی روٹی کم کھائیں، دو روٹی زیادہ نہ کھائیں، مہنگائی کا دور ہے، آدھی روٹی کم کھائیں، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا. جب پیٹ خالی ہوگا تو شاید میری بات ہو سکتا ہے جلدی سمجھ میں آئے گی. کہ پڑھا لکھا وہ جس کو قرآن کریم تو پڑھنا آتا نہیں ہے اور آپ بولتے ہیں پڑھا لکھا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. تو یوں ہر مسلمان کو درست قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہیے. کہ نماز میں بھی درست پڑھنا ضروری ہے. انشاءاللہ آپ اگر آپ کے لیے جو مجلس اصلاح برائے فنکار بیچارے جو کڑتے رہتے ہیں تو ان کی آپ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ فکر مت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ قرآن کریم پڑھانے کا انتظام کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہم کریں گے. آئیے ہم آپ کو، اگر جگہ کی ترکیب نہیں ہے تو میرے گھر میں پڑھائیں، یہ اس مسجد میں آ کر میں آپ کو اجازت دلا دیتا ہوں، آئیے مل کے یہاں پڑھتے ہیں. اسی کو ترکیبیں بنائیں ہم مل جل کر، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو دعوت بھی دیں کہ آئیے ہم مل کے قرآن پڑھتے ہیں. اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ شعبے کے ہی سارے ہوں، ذرا کہ ہر شعبے کا ایک شعبے کا ایک ایک مدرسۃ المدینہ بالغان تو ہو نہیں سکتا، یہ تو دشوار ہے نا. تو دنیا کہنے کے جتنے بھی شعبے ہیں، تاجر بھی آ جائے، ملازم بھی آ جائے، شو بز میں آئے تو وہ بھی آ جائے، جو بھی آنا چاہے، سب کے لیے صلاح عام ہو اور سب آ کر اللہ کا کلام سیکھے، ہر مسلمان کے لیے اجازت دے دی جائے. یوں آپ مدرسے بنائیں، بلکہ مدرسے تو ہزاروں بنے ہوئے ہیں الحمدللہ، اپنے بنے ہوئے کیا مسجدوں میں پڑھاتے ہیں. یہاں مسجد میں ترکیب نہیں بن پاتی تو کسی کا وہ کوئی گیرج ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی دکان ہوتی ہے تو رات کو بند ہوتی ہے، تو وہاں یہ لوگ کر لیتے ہیں. کسی کا نیچے کا گھر ہوتا ہے یا اوپر کا گھر ہوتا ہے، اس کے کمرے میں کر لیتے ہیں، جہاں جیسی سہولت اور جیسا موقع. تو انشاءاللہ آپ لوگ تعاون کریں گے، بلکہ جتنے بھی ہیں آپ 100% جو مسلمان ہیں ان سب کو قرآن کریم آنا چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، سب کو سیکھنا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج کل لوگ کہتے ہیں یہ آدمی بدبخت ہے، یہ بتائیں بدبخت سے کیا مراد ہے؟
بد مانے برا، بخت مانے نصیب، یعنی بد نصیب. آدمی کیوں بد نصیب ہے؟ یہ آدمی میں تو سارے نبی بھی آدمی ہیں، الا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آدم ہے، ہم ان کی نسبت سے، ان کی اولاد ہونے کی حیثیت سے آدمی ہیں.
یہاں مطلقاً آدمی نہیں کہا جا رہا، کسی کو کہا جا رہا ہے یہ آدمی جو ہے نا یہ بڑا بدبخت آدمی ہے.
یہ سر وہ بطور گالی بھی بولتے ہیں، بدبخت تو یہ عام طور پہ وہ چڑ کے بولتے ہیں، بدبخت ہے وہ گالی کے طور پہ، یعنی موٹی گالی، یہ وہ فوش گالی نہیں ہے، گندی گالی. مگر ذرا دل آزاری تو ہوگی نا کسی کو، بولیں گے کہ یار یہ نہیں وہ نہیں، وہ بدبخت آدمی ہے، یہ ذرا بہت سخت دل آزاری تو ہوگی اس کی. بدبخت برے کو بولتے ہیں، لیکن بارہ لے کر میں نے لفظی معنی عرض کیا. یہ بدبخت کسی کو بولیں گے تو برا تو لگے گا، اپنے لیے کوئی یہ تو بولے گا کہ یار میری بد نصیبی ہے، وہ عاجزی کے طور پہ یا بولے گا، لیکن یہ بولتے ہوئے ڈرے گا کہ میں بدبخت ہوں، یہ تھوڑا زبان اپنے لیے بھی بھاری پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام کامران حیات ہے اور لاہور سے میں آیا ہوں اور شوبز سے میرا وابستگی ہے، اور الحمدللہ خوشخبری یہ ہے کہ میں پاکستان میں شوبز کے حوالے سے بہت سارے آرٹسٹوں کو لے کے آ بھی رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں ان پہ. اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو، جو آپ کا فرماتے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنی اور پوری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کوشش کے سلسلے میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے شوبز کے حوالے سے میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ میں بہتری لانا چاہتا ہوں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں کیونکہ شوبز سے وابستہ ہوں، بعض کا کیونکہ کاروبار کے حالات بہتر ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض کا کمی بیشی سب کچھ ساتھ ہوتی ہے، تو میں اپنی زکات ہر ماہ نکالتا ہوں. اس کی ریزن کچھ یوں ہے کہ میں اپنے بہت قریبی ہیں ہمارے کچھ، تو میں ان کو ادا کرتا ہوں ان کے معاملات میں، ان کے گھر میں ان کو. تو کیا میں اپنی زکات ہر ماہ اگر ادائیگی کرتا جاؤں تو کیا اپنے سال کے اینڈ میں اس کو دیکھوں تو وہ الحمدللہ جو میرا نکل رہا ہوتا ہے اس سے ابو چل جاتی ہے، کیا یہ زکات پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا مجھے سال کے اینڈ میں نکالنی چاہیے؟
اللہ کسی کے پاس جس طرح حلال مال ہے اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں تو وہ ایڈوانس میں بھی دے سکتا ہے، چاہے روز روز دیتا رہے، حساب تو سال کے اینڈ میں ہی ہوگا، اور اگر اس نے زیادہ دے دی ہے تو وہ انہیں اس کا نصاب، جبکہ اس پہ فرض ہوتی ہو اور شرائط پائے جاتے ہیں، تو اب وہ اگر زیادہ دے دی تھی سال کے اینڈ میں پتا چلا گا تو زیادہ چلی گئی زکوٰۃ، تو کوئی بات نہیں، دوسرے سال بھی چاہے تو اس کو وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے، اس میں شامل کر سکتا ہے اس کے زکوٰۃ میں. دوسرا یہ کہ شوبز میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، اس جملے کا تھوڑا وضاحت فرما دیں.
اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جب کبھی بچہ تھا میں ایک نعت خوان تھا، اور یہ سچی بات ہے الحمدللہ، میں میرے والد صاحب اور مجھے اس ماحول سے ایک محبت ہے، لیکن میری غفلت کے میں شوبز میں اور اس طرح کی معاملات میں چلا گیا، لیکن کیونکہ اب مجھے اپنے دوستوں پہ فخر ہے کہ جو میری ایک کال پہ وہاں یہاں آتے بھی ہیں اور میرے کو اس قابل سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ میں دوبارہ وابستہ ہو رہا ہوں دعوت اسلامی سے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. میں اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا جب میں آئی ہوپ کے 6 یا 7 سال کا تھا، تو میں اب دوبارہ اس وابستگی میں جڑ رہا ہوں، تو میں اپنے آپ میں کیسے بہتری لاؤں، کیونکہ میرا جو شعبے سے تعلق ہے، اور میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کروں، آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں.
کون سے شہر سے تشریف لائیں؟
لاہور سے.
اچھا، مرکز الاولیاء.
جی الحمدللہ مرکز الاولیاء، بلکہ داتا کے نگر کے بالکل ساتھ میرا آفس ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو فجر کی نماز ہے وہاں ہی پڑھوں.
داتا صاحب کے
الحمدللہ
ماشاءاللہ. شوبز میں رہتے ہوئے میں کیسے مطلب یعنی کہ سدھروں، یہ چاہتے ہیں آپ؟
جی جی، کیونکہ میں پروموٹر ہوں، آرگنائزر ہوں، اور بہت سارے پروگرامز کر چکا ہوں، لیکن میں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا طارق تافو، ابرار الحق اور سارے ٹیم کے ساتھ، لیکن خوشخبری بھی یہ ہے کہ اس وقت سے اب تک میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا.
یعنی
میرے گھر والے
یہ کہیے کہ ایک طاقت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک طاقت جہنم کی طرف گھسیٹ رہی ہے.
میرے گھر والے
جاؤں تو کدھر جاؤں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں.
جی بالکل،
یہ جواب، اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ فرما رہے کہ اب تک میں نے شو نہیں کیا.
میرے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ میں اب تک، میرے اندر سے جو کیفیت ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اللہ پاک ایسا ہی نظام رکھے مجھے آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی جو موقع ملا ہے، میں دوبارہ بھی آیا، مجھے آپ کی جو آپ نے مجھے جو حاضری کے لیے بلایا میں حاضر ہوا، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، لیکن میں اپنے اندر کو چینج کرنا چاہتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں،
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਮਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਆਖਿਰਤ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਤੋ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਹਾਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੋ ਸਭੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਕਿ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਇਸਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਆਪਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਆਪਕੋ ਯੇ ਤੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਵੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
ਮੁਝੇ ਜੰਨਤ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉੱਠ ਬਾਂਧ ਕਮਰ ਕਿਆ ਡਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਖੁਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਥੇ ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਕੀ ਫੌਜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਥੇ, ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹਿੱਬ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਥੇ। ਤੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰ ਤੋ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਕੇ ਇਨਕੋ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਸੇ ਬੇਕਰਾਰ ਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਊਂ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਮੁਝਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਮੇ ਇਸਤਰਾਬ ਥਾ। ਤੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਮਨੇ ਤੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਕੋ ਮੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਭੀ ਤੁਮਕੋ ਹਮਨੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਆਜ ਯੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਗ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਅਸਲਿਆ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਮ ਮੁਸਤਰਿਬ ਕੈਸੇ ਹੋ, ਬੇਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਤੋ ਇਨ੍ਹੋਂਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮੁਝੇ ਜੰਨਤ ਕੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੋਜ਼ਖ ਕੀ ਤਰਫ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਜੰਨਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਕਹਿਕਰ ਘੋੜੇ ਕੋ ਏੜ ਲਗਾਈ ਔਰ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਦਿਆ, ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਕੇ ਕਦਮੋਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਯੇ ਨਾਰਾ ਹੁਰ ਕਾ ਥਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੌਜੇ ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਨਿਕਲਾ, ਯੇ ਨਾਰਾ ਹੁਰ ਕਾ ਥਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੌਜੇ ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਨਿਕਲਾ, ਕੇ ਦੇਖੋ ਯੂੰ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਸੇ ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ, ਕੇ ਦੇਖੋ ਯੂੰ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਸੇ ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੀ। ਆਜ ਵੀ ਇਨਕਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਕਾ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੁਝੇ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਫੈਜ਼ੁਲ ਅਨਵਾਰ ਪੇ ਇਨਕੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰਨੇ ਕੀ ਵੀ ਸਾਦਤ ਮਿਲੀ ਥੀ। ਅਗਰ ਯੇ ਨਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਕੇ ਸਾਥ ਮਾਰੇ ਜਾਤੇ ਮਾਜ਼ਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਖਾਕ, ਤੋ ਨਾ ਇਨਕਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੋਤਾ ਨਾ ਇਨਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਹੋਤਾ। ਜਿਤਨੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਮਰੇ ਤੋ ਹਮ ਯਜ਼ੀਦ ਕੋ ਤਾਂ ਪਲੀਦ ਬੋਲਤੇ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਬਖਤ ਪਲੀਦ, ਆਜ ਇਨਕਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਜ ਕੋਈ ਇਨ ਪਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਜ ਇਨਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਵਕਤ ਕੀ ਬਾਤ ਥੀ ਕਿ ਇਹਨੋਨੇ ਵੋ ਮਸਤੀ ਮੇ ਆਕਰ ਦੌਲਤ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਚੂਰ ਹੋਕਰ ਇਕਤਦਾਰ ਕੀ ਮਸਤੀ ਮੇ ਮਸਤ ਹੋਕਰ ਬਦਮਸਤ ਹੋਕਰ ਇਹਨੋਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਥਾ ਕੀਆ, ਔਰ ਇਹਨੋਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲਈ ਕੀਆ, ਸਮਝਤੇ ਵੋ ਵੀ ਥੇ ਕਿ ਕਰ ਗਲਤ ਰਹੇ ਕਰ ਗਲਤ ਰਹੇ ਕਰ ਗਲਤ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਵੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗਾਲਿਬ ਆਈ ਔਰ ਯੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਬਸ ਖੁਦ ਕੋ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰ ਕਰ ਲੇ, ਕਈ ਕਾਮ ਐਸੇ ਹੋਤੇ ਜਿਨ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਤੋ ਅਬ ਜੰਨਤ ਮੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਮੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਮੇ ਜਾਊਂ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਮੇ ਜਾਊਂ, ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਕਿਆ ਰਾਏ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، وہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے حق میں کیا بہتر ہے، سمجھتا ہی ہے نا، ناک سے تو نہیں کھا رہا نا، منہ سے کھا رہا ہے، سمجھتا ہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے.
ایک عرض یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں شوبز سے بہت سارے آرٹسٹوں کو، بہت سارے گلوکارز کو، ان کو کوشش کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے اوپر لے کے آنے کے لیے، یہاں ان سے درخواست کرتا ہوں، وہ مانتے بھی ہیں، مگر عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کو کیسے اس بات پر آمادہ کروں کہ اگر ہم شوبز سے وابستہ نہیں تو اگر دینی ماحول میں آ جائیں تو وہ کس لحاظ سے، کون سے الفاظ، میں کیونکہ عمر میں بہت چھوٹا ہوں، بہت تجربے میں چھوٹا ہوں، علم اتنا نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ باعمل ہیں اور بہت سارا علم رکھتے ہیں، تو مجھے کوئی ایسے الفاظ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان تک وہ الفاظ پہنچاؤں کہ وہ شوبز سے زیادہ مدنی ماحول کو ترغیب دیں اور وہ اس ماحول کے اوپر زیادہ بہتری میں آنا کی کوشش کریں. میں وہ الفاظ لینا چاہ رہا ہوں، میں اگر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں.
مطلب یہ کہ جیسے جو یہاں آئے ان میں سب نہیں تو غالب اکثریت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بھلے برے کی تمیز رکھتی ہوگی کہ ہماری بھلائی کس کام میں ہے. چلو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر وہ جیسے کہ امام آپ داڑھی تو واجب ہے، اتر رکھنی ہے، ہم بولیں تو بھی کیا، نہ بولیں تو بھی کیا، ایک بات ہے کہ چلو سب امام بھائی ہم نہیں باندھ سکتے یا یہ آپ کا لباس ہم کیسے پہنے، تو دعوت اسلامی میں یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ جو شیوڈ ہوتے ہیں دعوت اسلامی ان کو بھی نہیں نکالتی، بے نمازیوں کو بھی نہیں نکالتی، شوبیز والوں کو بھی نہیں نکالتی، لیکن ہم سب کو یہ تو دعوت دیں گے نا کہ اپنی آخرت میں بہتری کاہے کی ہے، کاہے میں بہتری ہے، یہ تو سب سمجھتے ہیں. اب یہ میں کھل کر بولتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ پھر شیطان جو ہے نا یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو نہیں آتے یہاں، آپ ہی کے جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یار یہ ہم کو مجبور کریں گے کہ یہ لائن غلط ہے، اس لائن کو چھوڑ دو. اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ اب میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ ہی رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں مطلب اس پہ اصرار نہیں کر سکتا کہ یار کم از کم آتے رہیں گے تو ان کا دل چوٹ کھاتا رہے گا اور اصلاح ہوتی رہے گی. اگر ون شاٹ بولوں گا کہ سب توبہ کر لو، خبردار کوئی باہر نکلا تو کیوں جہنم میں جانا چاہتے ہو، اور میں دو چار موٹی موٹی ان کو ایسی باتیں سنا دوں تو کیا ان میں ایک بھی شاید لائن پر نہیں آئے گا، جو نماز پڑھتا ہوگا وہ بھی شاید چھوڑ دے گا، یار ایسی سختی کرتا ہے. تو اس لیے میں مطلب ظاہر ہے کہ سختی تو کر ہی نہیں سکتا نا، میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا، تو اس لیے میں امر بالمعروف کرتا ہوں، نیکی کی دعوت دیتا ہوں، اور ان کو دیتا ہوں کہ جن میں اللہ نے عقل رکھی ہے وہ عقل کا استعمال درست کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں. دیکھو عقل سب میں ہوتی ہے، عالم بہت عقل مند ہوتا ہے، عالم بہت عقل مند ہوتا ہے، جو علم دین کا عالم ہو، مفتی اس سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، تو وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے عالم بنا، مفتی بنا. سیاسی لیڈر بہت عقل مند ہوتا ہے، تو کسی مخصوص ایریا کا وہ لیڈر بنا، جو اس سے زیادہ عقل مند ہے اس نے اپنی عقل اس فیلڈ میں استعمال کی تو اس کا بھی لیڈر بن گیا، پوری سیاسی پارٹی کا لیڈر بن گیا. یہ ان میں سب سے عقل مند ہوتا ہے، عقل مند نہ ہو تو اس کی پارٹی کو اٹھا کے پھینک دے گی، غلط سلط فیصلے کرتا رہے گا تو برداشت نہیں کرے گی اس کو. اسی طرح مطلب یہ کہ فنکار کو بھی آپ دیکھ لیں، بہت عقل مند ہوتے ہیں، اچھے بھلوں کو بوتل میں اتار لیتے ہیں، باتوں میں کھا جاتے ہیں، گھما دیتے ہیں باتوں میں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، بہت عقل مند ہیں. تو آپ نے عقل کا استعمال یہ کیا کہ اس لائن پر آ گئے، لیکن ذرا میں پریپیئر تو اس کو کروں گا نا کہ جو عالم دین بنا، عقل استعمال کر کے جو حافظ قرآن بنا، اپنے حافظ سے فائدہ اٹھایا اس نے، عقل کو استعمال کر کے مفتی اسلام بنا، عقل کو استعمال کر کے قرآن کریم درست پڑھنا اس نے سیکھ لیا، عقل کو استعمال کر کے وہ مبلغ بنا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والا بنا، سنتوں کا پیغام دینے والا بنا. عقل کو استعمال کر کے ہمارے یہاں کوئی حلقہ مشاورت کا نگران بنتا ہے، پھر کابینہ کا رکن بنتا ہے جو ایک بڑے علاقے پر ہوتی ہے، پھر پوری کابینہ کا کوئی نگران بنتا ہے، کوئی شہر کا بنتا ہے، تو اس طرح مختلف یعنی کے درجے ہیں. مرکزی مجلس شورا کا رکن بنتا ہے جیسے جس میں عقل اور صلاحیت. تو اپنی عقل کو استعمال درست کر کے بندہ اسلام کے درجے بھی حاصل کر سکتا ہے، بلند سے بلند ہوتا جائے اور دنیا کے بھی درجے میں، یہ بلند سے بلند نہیں کہنا چاہیے، وہ نیچے سے نیچے اترتا چلا جائے، ساتویں زمین تک چلا جائے. زیادہ اپنی عقل کو استعمال کر کے زیادہ دنیا داری کا کوئی گناہ بھرا شعبہ استعمال کرتا ہے تو یہی مثال دیجیے. تو دونوں میں عقل ہے، استعمال اپنا اپنا ہے. دہشت گرد ان میں ایسی عقل ہوتی ہے، بڑی بڑی یعنی کہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں خفیہ، ان کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں. پہلے واردات کرتے ہیں، بعد میں وہ حفاظتی عمر والے سوچتے ہیں کہ اس کا تدارک کیا ہو، اس کی روک تھام کیسے ہو. عقل ان میں بہت ہوتی ہے، ان میں ایک سے ایک ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، لیکن ان بدنصیبوں نے اپنی عقل کا استعمال غلط کیا اور خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو ڈبونا شروع کر دیا. تو ہر ایک کا اپنی اپنی عقل کا استعمال ہوتا ہے. تو عقل کا استعمال کرنے والا وہی کامیاب ہے کہ جس نے اپنی عقل کو اللہ اور رسول کے لیے وقف کر دیا کہ میں نے بس اللہ اور رسول کو راضی کس طرح کرنا ہے، راضی کس طرح کرنا ہے، راضی کس طرح کرنا ہے، اور راضی کر کے جنت میں کس طرح داخل ہو کر آقا کے قدموں میں چلے جانا ہے، عقل کا یہ استعمال کرنا ہے. میں نے بہت کچھ کہہ دیا، عقل مندان را اشارہ کافی ہے، میں نے اشارہ ہی نہیں کیا، تقریباً تو سب کھول کے بتا دیا. اب جو نہ سمجھے تو میں کیا کر سکتا ہوں.
اس میں یہ بھی وسوسے جن کو آتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان وسوسوں میں نہ آئے کہ یہاں مطلب آئیں گے تو یوں بولا جائے گا، یوں بولا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک سے ایک بے نمازی آتے ہیں، تو جب نماز کا بیان ہوگا تو بے نمازی کو نماز کا بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہوتے جو مختلف برائیوں میں اور مختلف غیر اخلاقی معاملات میں، غیر شرعی معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، برائی سے منع کرنے کی یہاں بھی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم آتے رہا کریں، ہم آتے رہا کریں، آتے رہا کریں، آتے رہا کریں. الحمدللہ یہ آتے رہنا بھی ایک اچھی علامت ہے نا، یعنی جو یہاں آتے ہیں تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے دل میں کہیں دین کی، اسلام کی، سنتوں کی محبت ہے، کہیں مسجد میں بیٹھنے کا ان کا جذبہ ہے، کوئی نیکی کی دعوت سننے کا ان کا جذبہ ہے، تو ہی یہ مسجد میں آ کر اتنی دیر بیٹھے ہیں نا. تو یہ محبت الحمدللہ جو دل میں ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اللہ یہ تیرا کرم ہے جو تو نے مجھے اتنی بڑی سعادت دی کہ میں یہاں مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں، نیکی کی باتیں سن رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور بڑھائے گا، ہمارا دل اور اللہ تعالیٰ مسجد میں لگائے گا، نیکی کے کاموں میں لگائے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور آتے رہا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے جنت کے راستے پر چلا دے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے ہم عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں جو پورے ماہ کا احتکاب جاری ہے، اس میں جو اسلامی بھائیوں کے جو جذبات اور کیفیتیں ہیں سنتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہوں، تو مجھے جو میں نے دیکھا ہے کہ انجینئرنگ فیلڈ میں جب ایک انجینئر تب اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے زندگی میں بہت زیادہ چینج لاتا ہے. وہ نماز ٹائم پہ پڑھنے لگتا ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ دینی احکامات کیا ہیں. ورنہ جو یونیورسٹی لیول پہ جو اسٹوڈنٹ پہنچ جاتا ہے وہ تو وہاں جا کے آزاد ہو جاتا ہے.
میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں, سب نے دوستی یاروں کے سارے ایسے مطلب گھومنا پھرنا تھا, دار اسلامی نے اچانک سے ماحول بدلا ہے. ادھر میں ایک دن کے لیے صرف آیا تھا, یہاں پہ میرے کوئی اسلامی بھائی جاننے والے بیٹھے ہیں, ایک دن کے لیے آیا تھا دوسرے یا تیسرے رمضان کو. الحمدللہ میں اس کے بعد ابھی میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں ایک ماہ میں. یہاں پہ الحمدللہ نماز ہمیں نہیں پڑھنے آتی تھی, اپنے رکن شورا حاجی امارت تاری صاحب اتنا زبردست ہمیں ابھی نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں.
میں جب آیا تھا یہاں پہ جب میری 16 سال کی عمر تھی تو میں یہاں سے ایک اکیلا اپنے گھر کا فرد بابا جان سے بیعت ہو کے گیا تھا. آج الحمدللہ اللہ پاک کی برکت سے مالک و مولا کے احسان سے میرا پورا گھر بابا جان کے پیسے فیضیاب ہے, اور یہ کہ میرے کو اس بات کی بہت خوشی ہے اور میں اسی وجہ سے دوبارہ یہاں پر آیا ہوں.
ہم جب پہلے یہاں آئے تھے تو ہمیں وضو کرنا نہیں آتا تھا, ہمیں نماز کی سنتے نماز کی نیت کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو ہمیں ربنا ولک الحمد تبھی سکھایا گیا ہے. ہم بولتے تھے ربنا ولک الحمد, کچھ اور بولتے تھے, کچھ اور پڑھتے تھے. نماز صحیح ہماری یہاں ہوئی ہے اور سب کچھ صحیح یہاں ہوا ہے. وضو کرنا, وضو کی سنتے ہیں, سب کچھ یہاں صحیح ہوا ہے.
اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو اعتکاف ہوتا تھا بڑے برے اعتکاف کرتے تھے, اور اب تو نوجوان نسل خود آگے بڑھ کر مطلب آتی ہے اور فارم کی لائن میں بھی لگی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم خود اعتکاف کریں. یعنی کتنا بڑا مطلب جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. کتنا بڑا مطلب انقلاب ہے کہ نوجوان نسل, کہ اگر کسی معاشرے کے نوجوان نسل اگر درست ہو جائے تو وہ معاشرہ خود بخود درست ہو جاتا ہے.
لوگوں کو الحمدللہ ہر طرف امامہ ہی امامہ نظر آتا ہے. یہ سب تبدیلی ہے نا, یہ تبدیلی کہا جائے گا نا. جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے ابھی داڑھی رکھ رہے ہیں, امامہ سجا رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ سب تبدیلی ہے اور کیا ہے. پہلے دینی معاملے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ابھی بہت کچھ معلومات ہو رہا ہے, سیکھ رہا ہے.
مجھے لاڑکانہ میں کسی نے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی جائیں فیضان مدینہ ایک بار ضرور جائیے گا. میں نے ان سے پوچھا تھا, اس ٹائم میری داڑھی مبارک بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, میں چھوٹا لڑکا تھا. میں نے ان کو بولا کہ کیا وجہ ہے فیضان مدینہ ایسا کیا ہے. بولا وہاں پر اللہ کی رحمت ہے, وہاں ہمارے مرشد ہیں, وہاں ایک بار جا کے دیکھیے, آپ کا بار بار جانے کا دل کر رہا ہے. اور آج مجھے ثابت ہوا ہے, آج جب میں یہاں پہلے بھی ایک بار آ چکا ہوں, میرا یہاں بار بار آنے کا دل کرتا ہے.
نگرانی شورا حاجی عمران اتاری, الحمدللہ ان کی تو آواز اور ان کی جو باتیں ان میں اتنی تاثیر ہے, اتنی اخلاص ہے الحمدللہ, کہ ڈائریکٹ اگر نوجوان کوئی بھی آئے نا اس کے دل پر اثر کرتی ہے.
کہ جو عمران اتاری کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑی فیمس پرسنالٹی ہے دعوت اسلامی کی, کہ وہ جب بھی موضوع لے کے آتے نا تو کہتے ہیں کہ انمول ہوتا ہے. کبھی والدین کے حساب سے, کبھی حقوق و لباس کے حساب سے, کبھی کوئی روایت سنائیں گے تو کبھی کوئی بیان کریں گے. ان کا بیان موضوع الگ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور حاجی عبد الحبیب کی بات کہوں تو امیزنگ, وہ میری دعوت اسلامی سب میں اچھی فیمس پرسنالٹی جسے میں لائک کرتا ہوں. حاجی عبد الحبیب کو, حاجی عبد الحبیب جب بیان کرنے لگتے نا تو میں حتیٰ کہ کھانا چھوڑ دیتا ہوں. میں اتنا یعنی کہ انسپائر ہوں ان کے بیان سے, ان کے الفاظ سے. اور ماشاء اللہ ان کے پاس علم کا خزانہ بھی ہے, بہت علم کا خزانہ ہے. مجھے بہت اچھا, میں بہت لائک کرتا ہوں اور ان سے مجھے بہت سیکھنے کو ملتا ہے.
ہم یہاں آئے ہیں وہاں سے کھچے ہوئے آ رہے ہیں. کیوں کھچے ہوئے آ رہے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بابا کو اپنے آنکھوں کے بالکل سامنے دیکھیں. ہم جو ان کو اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے دیکھیں, ہماری ان سے زیارت ہو, ہمارا ان سے ملاقات ہو جائے. دعوت اسلامی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں سکھا رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, ہمارے وہ بھائی جو داڑھی نہیں رکھ رہے تھے الحمدللہ آج وہ داڑھی رکھ رہے ہیں, اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ
بلوچستان میں چلے جاؤ, ابھی میں نے 30-20 بندے جو ہے نا بلوچستان میں, ادھر بھی میں گیا ہوں تو نماز ان کو نہیں آتا, کچھ نہیں آتا, تکبیر بھی نہیں آتا. میں جو سیکھ کر گیا ہوں تو آگے سکھاتا ہوں, انہیں کو قائل کر رہا ہوں. میں ادھر ایسے نہیں آتا, یہ میرے کو صاحب بولتے ہیں بھائی ادھر بھی مسجد ہے, ادھر ساتھ والی مسجد چھوڑ کے جا رہے, کہاں جا رہے؟ میں آگے جو میرے بابا دیتا ہے میرے کو ملتا ہے, وہ کہیں نہیں ملتا. دو تین بندہ نے سکھایا جو بھائی ہم پڑھاتے ہیں, میں اس کے ساتھ کا نہیں مجھے ملتا. میں یہ دل کی خوشی لے کر آتا ہوں, میری داڑھے نکلتے ہیں. اللہ مجھے بابے کے ساتھ کہیں میرا آگے سے بھی سے تو ہو جائے. میں غریب بندہ ہوں, مزدوری کرتا ہوں, میرا دکھ ایسے نہیں آتا, صرف اللہ کے لیے, اپنے سونے نبی پاک کے لیے کہ کہیں مجھے زیارت ہو جائے, کہیں مجھے اپنے گھر کی زیارت ہو جائے. یہ بابا ملا دے گا, اللہ کا نیک بندہ ہے, ضرور ملا کے دے گا, یہی میری تمنا ہے. میں اس لیے میرے جو دل میں دکھ آ رہا ہے کہ اللہ میں نے زندگی جو گزاری ہے, جو میں نے زندگی گزاری ہے, ابھی مجھے پتا چلا نہ میں ادھر کر رہا ہوں نہ میں ادھر کھڑی ہوں. اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ادھر کا تو ہو جاؤں, ادھر کا تو نہیں ہوا, پوری زندگی کمایا کدھر گیا میرا. نہیں میرے ہاتھ میں آیا.
یہ روزانہ تقریباً کہتے ہیں کہ پہلے بوڑھے اعتکاف کرتے تھے بزرگ، اب نوجوان کرتے ہیں، لیکن یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ اگر بزرگ کرتے بھی تھے نا تو 10 دن کا کرتے تھے، ایک ماہ کا اس طرح کا اعتکاف پورے رمضان کا یہ تو بزرگ بھی نہیں کرتے تھے.
ایسی بات،
کوئی اکا دکا کرے وہ الگ بات ہے، عام طور پہ 10 دن کا اعتکاف لوگ کرتے تھے. ایک ماہ کے اعتکاف کا یہ جو انداز دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمیں دیا، کوئی اکا دکا وہ الگ بات ہے کرتے ہوں، باقاعدہ 10 دن کی تو رونقیں ہوتی ہیں
جی.
پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی رونقیں نہ دیکھی نہ سنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.